يا أيها الذين آمنوا ومسلمانوا لا تدخلوا بيوت النبي مت جاؤ پیغمبر کے گھروں میں الا يؤذن لكم مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے. پیغمبر کے گھر میں پیغمبر سے بات کرنے یا حضرت کو بلانے کے لیے اندر جاتے ہوئے اجازت لے لو. الا طعام خاص کر کھانے کے وقت غیر ناظرین نہ ہو نہ دیکھنے والے ہو اس کے پکنے کے لیے انہا یا نہ ہو اور انیا یا نہ ہو دونوں باب آتے ہیں پکنے کے معنی میں. یہ ترجمہ نہ کرنا کہ دیکھنا نئی برتنوں کو یہ غلط ترجمہ ہے یہ وہ نہیں ہے. اصل میں پھل پکنا وہ عین کے ساتھ وہ یعنی اور کھانا پکنا وہ حمزہ کے ساتھ ہے یہ عربی فصیح ہے. اور نہ دیکھنے والے ہو اس کے پکن کو. بعض لوگ پہلے سے چلے جائے دعوت میں بھائی اگر بے تکلف ہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اچھا عالم اور مہمان وہ ہوتا ہے جو وقت پر جاتا ہے. اس زمانے میں رواج ہے کہ وہ دیر سے آتا ہے. ولیکن اذا دعیتم لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فادخلوا تو آ جاؤ فاذا طعمتم جب کھانا کھا چکے ہو فانتشروا نکلو باہر. ولا مستانسین لحدیث نہ دل لگانے والے ہو باتوں میں. بعض لوگ کھانا کھا کے پھر آخری لقمہ ہاتھ میں لے کے یا پانی کے گلاس ہاتھ میں لے کے باتیں کرتا رہتا ہے. بھائی اٹھ جاؤ اور لوگ باہر کھڑے انہوں نے اندر آنا ہے. زینب بی بی کا ولیمہ تھا اور رش بہت تھا جگہ تنگ تھی آپ چاہتے تھے کہ لوگ چلے جائیں اور یہ جاتے نہیں تھے ان پر آیات آئی ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی تمہارا ایسا کرنے سے یہ تکلیف دے رہی تھی پیغمبر کو. فیستحیی منکم وہ حیا فرماتے تم سے. واللہ لا یستحیی من الحق اور اللہ حیا نہیں فرماتے حق بیان کرنے سے. پیغمبر کی بیویوں کے حقوق و آداب. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا اور جب مانگنے لگو ان عورتوں سے کوئی سامان. فَاسْأَلُوهُنَّ بس ان سے مانگو. مِن وَرَائِ حِجَاب پردے کے پیچھے اگر کوئی ضرورت پیش آئی اور خواتین سے کوئی چیز لینے لگے یا دینے لگے تو خاتون اندر ہو اور آپ باہر ہو. خاتون کو مردوں کے پاس باہر آنے کی اجازت نہیں اور پرائے مرد کو خاتون سے ملنے کے لیے اندر جانے کی اجازت نہیں. کیا یہ جائز ہے کہ خاتون ہاتھ باہر کرے یا یہ جائز ہے کہ مرد ہاتھ اندر کرے؟ برتن رکھنے کے لیے تو ہے لیکن دیکھنے کے لیے یہ بھی ناجائز ہے. قاعدہ ہے کہ حکم جز حکم کل ہے. ہاتھ ہے گورا چٹا ہے قسم قسم کے آئینوں سے نگینوں سے بھرا ہوا ہے اور دل میں کوئی بات آ گئی تو ضرورت کیا ہے؟ ان آیات سے پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں وہ کذابین حاضر الامہ ہے وہ دجاجل ہے زمانہ ہے. جن عورتوں کو پیغمبر کی بیویاں اور امت کی مائیں کہا ہے ان عورتوں کو اجازت نہیں ہے باہر آنے کی اور مرد کو ان سے براہ راست ملنے کی. فرمائے درمیان میں حجاب ہونا چاہیے. تو مسلمان عورتیں انصاف کریں کہ یہ جس طرح مارکیٹنگ کرتی ہے اور گلی کوچوں میں مونگ پلیاں خریدنے بیچنے والوں سے اور سبزی اور پھل خریدنے والوں سے جس طرح کہ یہ ملتی ہے کیا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور جب تم مانگنے لگو ان عورتوں سے کوئی چیز پس مانگو ان سے حجاب کے پیچھے پردے کے پیچھے. آمنے سامنے نہیں ہو سکتے. میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ مسلمانوں میں یہ پردہ کس طرح اٹھ گیا ہے اور اس طرح بری طرح اٹھ گیا ہے. اور بعض حکومتیں خاص کر اس سے پہلی حکومت اس میں بڑا دخل دیتی تھی. ذالکم اطہر لقلوبکم, یہ زیادہ پاکی ہے تمہارے دلوں کے لیے. وقلوبہن, اور ان کے دلوں کے لیے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ ڈاکٹر یا حکیم سے خاتون کا ملنا وہ بھی پردے کے پیچھے ہوگا, ان کا کوئی بیٹا بھائی خاون اطلاع کرے گا. ڈاکٹر براہ راست اس وقت دیکھ سکتا ہے جب اس بیماری کے علاج کے لیے عورت ڈاکٹر موجود نہ ہو. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, جائز نہیں ہے کہ تم تکلیفیں پہنچاؤ پیغمبر کو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور نہ نکاح کر سکتے ان کی عورتوں سے ان کے بعد کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ تمہاری طرف سے اللہ کے ہاں بڑا جرم ہوگا. ان تبدوا شیئا, اگر تم ظاہر کرو کوئی بات. او تخفوا, یا دل میں رکھو. فان اللہ کان بکل شیء علیما, پس بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے. کوئی مسلمان نیک جذبے سے خیال آیا ہوگا کہ پیغمبر کے وصال کے بعد فلاں بیویوں سے میں نکاح کر لوں. خیال آنا تو اختیار میں نہیں. حق تعالیٰ نے اس پر قانون نافذ کیا تھا کہ پوری امت قیامت تک نبی کے مقام اور ان کے خواتین کا درجہ سمجھ لیں. لا جناح علیہن, نہیں اعتراض ان بیویوں پر. فرمایا نا کہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتے, تم سامنے نہیں جا سکتے, یہ اصل بات ہے, اس سے وصل ہے. نہیں اعتراض ان عورتوں پر. فی آبائہن, اپنے باپوں سے ملنا. ولا ابنائہن, نہ بیٹوں سے ملنا. ولا اخوانہن, نہ بھائیوں سے ملنا. ولا ابناء اخوانہن, نہ بھتیجوں سے ملنا. ولا ابناء اخواتہن, نہ بھانجوں سے ملنا. ولا نسائہن, نہ اپنی جیسی عورتوں سے ملنا. بعض عورت ایسی ہے کہ ان سے بھی پردہ ضروری ہے. وہ عورتوں کو دیکھ کے پھر ہر جگہ ٹیلی ویژن کا کام کرتی ہے, چینل کا, سب باتیں بتاتی ہے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ اپنے غلاموں سے یا کنیزوں سے. واتقین اللہ, اے بیبیوں اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ خود اور اس کے فرشتے. یصلون علی النبی, درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. صلوا علیہ وسلموا تسلیما, صلات بھیجو حضرت پر اور سلام روانہ کرو اتباع سے. صلات و سلام, چنانچہ سلام تو نماز میں ہے. السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, اور درود بھی نماز میں ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اور اللہم بارک بھی اسی کے ساتھ ہے. اور یہ تینوں پیغمبر کے تعلیم کردہ ہے, اور جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک اہل حق, اہل سنت والجماعت کا متوارث عمل ہے. علماء دین کہتے ہیں جیسے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پڑھنا فرض ہے, آیات کے پیش نظر ایک مرتبہ زندگی بھر میں درود و سلام پڑھنا بھی فرض ہے, اور نیک و صالح موقعوں پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ مستحسن و مستحب ہے. اور جب یہ آیت کریمہ پڑھ لی جائے یا پیغمبر کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. اس میں دو قول ہے, فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی فرماتے تھے کہ ہر دفعہ واجب ہے, یجب کل مرہ, جب بھی نبی کا نام آئے یا آیت پڑھی جائے. لیکن امام ابو جعفر ہندوانی جو ان کے برابر کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ واجب ہے اور پھر ہر دفعہ سنت مستحبہ ہے. یہی اعدل الاقوال ہے. یہ سلام اور صلات دونوں نبی نے مقرر کیے اور نماز کے آخری قاعدے میں. تو معلوم ہوا کہ بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے اور ہر شخص اپنا اپنا پڑھتا ہے, مل کر پڑھنا غلط ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا غلط ہے, اور سب آہستہ پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے پڑھنا غلط ہے. اللہ اکبر. تعلیم و تربیت کے لیے کسی وقت کسی نے کہا درود شریف پڑھ لیجیے, دھیمی آواز سے پڑھ سکتے ہیں. روزے رسول پر بھی بال اتفاق آداب یہی ہے کہ آہستہ پڑھا جائے. اس موضوع پر بعض اکابر کی کتابیں ہیں. شمس الدین سخاوی کی کتاب ہے, اس کا نام ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع, شمس الدین سخاوی کی. حافظ ابن قیم کی جلاء الافہام, جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام. محقق الاثر کی درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ اور عاجز فقیر کا رسالہ. احسن التسنیم فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم, یعنی بدعتیوں کے مروجہ درود و سلام کی شرعی حیثیت, بدعتیوں کے مروجہ درود و سلام کی شرعی حیثیت. احسن التسنیم, وہ جو ہماری ایک جلد چپی ہے 12 رسالوں کی, اس میں یہ سب موجود ہے. اس سے پہلے میں نے اس پر تفصیلاً کلام کیا ہے بہت گھنٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ سارا یاد ہے اور یہ خلاصہ کافی. بس آخری گزارش یہ یاد رکھو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ اور یا شفیع المذنبین, جو آج کل بدعتی پڑھتے ہیں اور ہمارے بزرگ روزے رسول پر زیارت النبی کے آداب میں لکھتے ہیں. بات غور سے سنو اور گھبراؤ نہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ صلاۃ والسلام نہیں ہے قطعاً, اور صلاۃ والسلام کی تعمیل اس سے نہیں ہوگی. آلوسی بغدادی نے یہاں روح المعانی میں لکھا ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ یاد رکھو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا یا نبی اللہ, یہ نبی نے 23 سال وحی کے دورانیے میں اور 40 سال اس سے پہلے نہ سنا ہے اور نہ کہا ہے. صحابہ کے آخری دور تک یہ الفاظ نہیں ہے. تابعین تبع تابعین ائمہ اجتہاد محدثین کے دور تک یہ صلاۃ والسلام نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں یہ بعد میں کیسے دین کا حصہ بن گیا؟ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو زیارت النبی کے آداب لکھے ہیں اس میں انہوں نے کوئی احتیاط نہیں فرمائی. شاید ان کا خیال ہو کہ نعت کے طور پر پڑھ لیں جیسے نعتیں پڑھی جاتی ہیں, مگر صلاۃ والسلام تو مصطلح مسئلہ ہے. یہ زیارت النبی پر صلاۃ والسلام جو بدعتیوں کے ساتھ مشترک ہو جاتی ہے, یہ آداب زیارت میں سے نہیں ہے. اور کان کھول کے غور سے سنو, یہ ہدایہ کے بعد گھڑی گئی ہے. صاحب ہدایہ تک فقہ محفوظ ہے. میرا دعویٰ اور چیلنج ہے ہدایہ کے دور تک کسی حنفی فقہ کی کتاب میں زیارت النبی میں دیکھا دے. کچھ راز بتا ہم کو بھی اے چاہ کے گریباں, اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان. ہرگز نہیں فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ہمارے بزرگوں نے زیارت النبی کے باب میں بے احتیاطی فرمائی. انہوں نے اس درود و سلام سے کفایت نہیں کیا جو پیغمبر نے کہا. انہوں نے ایسے الفاظ رکھے ہیں جن پر ہمیں افسوس ہے. اور آپ کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور آپ کے مناظرے کی فتح کے لیے کہتا ہوں کہ بریلویوں کا موجودہ زمانے میں زندگی کا سرمایہ بزرگان دیوبند کی عبارت ہے. بس یاد رکھیں، نہ بزرگان دیوبند کی بات سقیم عبارات ہوتی ہے اور نہ بریلویوں کا وجود قائم رہ سکتا. وہ آپ کو شیخ الحدیث کا فضائل درود لائیں گے اور حضرت گنگوئی کا زبدۃ المناسک لائیں گے اور کئی شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے کچھ نعتیں دکھائیں گے. حال ہی میں ہمارے بزرگ مخدوم شہید زمانہ محمد یوسف لدھیانوی مرحوم نے خواجہ ہاشم ٹٹوی کا ایک درود و سلام شائع کیا. مجھے حالہ کے اندر قاضی شوکت کے ہاں ملا. میں نے اس خلا کے مولانا لدھیانوی کو دکھایا. میں نے کہا یہ احمد رضا خان کی روح کو ایصال ثواب کیا. میں نے کہا یہ ہاشم ٹٹوی کا درود و سلام سنت اور فقہ کے خلاف لکھا گیا ہے. آپ کو پہلے اس کی اصلاح کرنی تھی پھر شائع کرنی. کوئی بھی قلبی کتاب مل گئی ڈز آپ اس کو شائع کریں. ایک طرفہ تماشا یاد رکھو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے نایاب درود و سلام پر، اس میں موجود بدعتیوں کا سلام نہیں ہے. اور شیخ عبدالحق کو یہ اپنا بزرگ کہتے ہیں. یاد رکھو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی قلبی کتاب ہے، مکمل محفوظ میرے پاس موجود ہے. اول سے اخیر تک 64 صفحے، اس میں موجودہ مروجہ صلاۃ السلام جس پر بدعتی ناز کرتے ہیں یہ قطن شیخ عبدالحق کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی پڑھنے کا ہے، یا انہوں نے اس کتاب میں احتیاط فرمائی. جو لوگ میری بات سمجھ گئے انشاءاللہ ان کو آرام رہے گا، اور جو نہیں سمجھتے ہیں ناز برانکن کے طلبگار تست. ایسے بہت دنیا میں پڑے ہوئے بینگن ترئی جاؤ. میں نے اپنا فرض پورا کیا اور آخر تک آپ کے ہاتھ میں ہتھیار دیا ہے بدعتیوں کے خلاف، ان کی بدعت اور شرکیہ نظریات کا سر قلم کرنے کے لیے. مگر اس میں احتیاط بھی کرنی ہے. ٹس کے ساتھ یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلط لکھا ہے، یہ تو نامناسب بات ہے. یہ آپ کو سبق پڑھا رہا ہے، یہ تو نصیحت اور واعظ نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ پیغمبر ہمارے بزرگوں میں شامل ہے یا نہیں، انہوں نے کبھی یہ الفاظ کہے سنے حدیث دکھائے، نفی کراتے رہے. پھر آپ کہیں صحابہ نے سب سے زیادہ آیات ان کے سامنے نازل ہوئی، نبی نے صلاۃ السلام ان کو تعلیم کی، ان میں سے کسی سے الفاظ دکھا دیں. پھر آپ کہیں ہمارے مذہب کے ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی مدون کتاب میں، مروج فقہ میں دکھا دیجئے. پھر آپ اخیر میں کہیں ہماری فقہ حنفی میں ہدایہ تک کوئی دکھائے، ہدایہ میں بھی نہیں ہے. زیارت النبی کے آداب میں قطعاً یہ الفاظ نہیں. جو آج لوگ دیوبندی بھی مزار پہ کھڑے ہو گئے صلاۃ اللہ یا رسول اللہ ودالا ہوا، ایسے بدعتی مشرک راغ رہے. قبر رسول پر بھی وہی الفاظ ہیں جو نبی نے کہے، السلام علیکم ایها النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد و علی آل محمد، الحمدللہ. دل باغ باغ وفا الوفا میں سمہودی محدث نے لکھا ہے کہ کعب احبار جب مسلمان ہوا اور صحابہ کے ساتھ روزے پر آیا تو حضرت عمر نے صحابہ کو کہا کہ یہی نماز والا صلاۃ السلام پڑھ کے اس کو فارغ کرو. الحمدللہ ساڑھا پلہ بھاری ہے، تھوڑا سا ذرا قائم رہو، گھبراؤ نہیں، اور تسلی رکھو احکام اور مسائل میں، تو وہی ہوگا جو آپ کہیں گے انشاءاللہ. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان والوں، تم بھی صلات بھیجو اور سلام پڑھو ان پر. چنانچہ سلام بھی نماز میں ہے اور صلات بھی ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ درود ابراہیمی صرف نماز تک ہے، یہ غلط لکھا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ بخاری نے اس کو نماز میں ذکر ہی نہیں کیا، دعاؤں میں لے آیا، کتاب الدعوات میں لایا. اور وہاں جو صحابہ نے کہا قد عرفنا السلام علیکا کیف نصلی، ہم سلام تو جانتے ہیں صلات کیسے پڑھے، وہاں نماز کا ذکر نہیں ہے. اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے اللہ اس کے رسول کو، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا ایسا ہے جیسے خدا کو ایذا پہنچے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا و آخرت میں. وأعد لهم عذابا مہینا، اور تیار کیے ان کے لیے عذاب رسوا کن. درود و سلام کے بعد کہا جو اللہ اور رسول کو ایذا دیتے، یعنی نہ خدا نے یہ سلام پڑھایا اور نہ نبی کی سنت ہے، اور یہ اس پر زد کرتے ہیں، یہ جو زدی ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا نے ان کو رحمتوں سے دور کیا ہے دنیا میں بھی، دلیل نہیں ہے اور کام جاری ہے. آپ کسی بھی بریلوی دارالفتا کو لکھیں کہ موجودہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کی اصل کیا ہے، یہ کس سن میں کس مسلمان نے کب پڑھا ہے، جلد اور صفحہ کتاب کا درکار ہے. آپ دیکھیں گے، آپ کو زبدۃ المناسک، شیخ الحدیث کا فضائل درود، اور ہمارے چند بزرگوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھیجی میں جرمانہ دیتا ہوں، ہے ہی نہیں کوئی ثبوت. تو بزرگوں کی طرف سے آپ یہ معذرت بھی کر لیں کہ اس وقت خراب عقیدے سے پڑھنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی پڑھا یا پڑھنے کا کہا. ہم اب دیکھتے ہیں کہ وحی کے مقابلے میں لوگوں نے بے دینی نکالی، ان بے دینوں کا جب جائزہ لیا گیا تو یہ بھی جاری نکلا ہے، یہ بھی جاری نکلا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ معذور ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی کے ہاں معذور ہے. میں نے بہت زمانہ ان کے خلاف کام کرتے ہوئے گزارا ہے. میں مولانا سرفراز خان کا نہیں کہہ سکتا، وہ امام ہے زمانے کا، ہم سب کا قابل فخر و شکر امام حضرت مولانا سرفراز خان صاحب دامت برکاتہم کے بعد. رد بریدیت میں جتنی دنیا نے کام کیا ہے، میرا اندازہ ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر ان سب سے میری اطلاع اور نظر وسیع. میں نے اس موضوع پر عرب و عجم کا کوئی کتب خانہ نہیں چھوڑا، کوئی مرجع علم نہیں چھوڑا، کوئی کتاب دیوان رسالہ ڈکشنری نہیں چھوڑی، سب کنگال مارے. اور میری زندگی کا پورا وظیفہ یہ مسئلہ گزرا ہے، رد بریدیت، رد بدعات. میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک سے ان کے اختلاف یہ مرزائیوں کے اختلاف سے زیادہ زہریلا ہے، اور یہ نصوص دینیہ کے بدترین اعداء ہے. یہ قطعاً قرآن و سنت کے پابند نہیں ہے. بدعت حسنہ کے عنوان سے جو انہوں نے ادعا کیا ہے، یہ تقریباً کتاب و سنت سے ان کو باغی کرنے کے لیے کافی. چونکہ بہت سارے فضلاء بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے دورے کیے ہیں، اور بھی قابل طلباء ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں کہ کرامیہ، جہمیہ، معتزلہ، خوارج، روافض، جتنے فرقے آپ نے دنیا میں سنے یہ سب بدعتی فرقے ہیں، لیکن یہ فرقہ ان سب سے زیادہ ہے. میں اس سمجھنے میں بھی معذور ہوں کہ جو دیوبندی مکتبہ فکر کا عالم محقق ان کے بارے میں نرم گوش رکھتا ہے، مجھے اس کے مقام اور مرتبے پر افسوس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو نبی کی بعثت کا پتہ ہی نہیں چلا. نبی جن کاموں کے لیے آئے ہیں مٹانے کے لیے، یہ ان تمام کاموں کو زندہ کر رہا ہے. یہ بالکل محمد عربی کے مقابلے میں, اور آپ اس کو مطالعہ کریں یہی پائیں گے. ان کے خلاف بھرپور کام تین بزرگوں نے کیا ہے. سب سے پہلے مولانا منظور صاحب نعمانی نے, اور دوسرا پھر مولانا سرفراز خان صاحب ہے, اور تیسرے علامہ خالد محمود ہے. محقق الاثر کی تو تمام کتابیں ریڑھ کی ہڈی ہے, اور مولانا منظور نعمانی کا مناظرہ علم غیب سے لانے والا, بوارق الغیب, فتح بریلی کا دلکش نظارہ ہے, اور علامہ خالد محمود کی کتاب مطالعہ بریلیت بہت قیمتی سرمایہ ہے. الحمدللہ ان تینوں بزرگوں سے میری ملاقات اور استفادہ ہے, اور ان تینوں نے میری رائے کی قدر کی اور مجھے دعائیں دی. میں نے اپنا یہ نظریہ جو آپ کو پڑھا رہا ہوں ان کو سنایا ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں, انہوں نے کہا 1% شک نہیں اس میں, آپ نے بالکل مغز تک پہنچ ہو گئے. یہی بات آگے اس سمجھنے کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ یہ خالص زد میں اور جہل میں آئے ہیں یا یہ واقعتاً کسی دلیل اور برہان کے تابع ہے. ان کے پاس دلیل اور برہان اکابر دیوبند کی بعض ثقیل عبارات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہی ہمارے بزرگوں کی عبارات ہے, اسی سر یہ جی رہے اور زندگی گزار رہے. جب آپ ان کے خلاف کام کریں گے یا ان سے گفتگو کریں گے تو آپ کو اس سلسلے میں محتاط رہنا پڑے گا کہ آپ کو آپ کے بزرگوں کی بعض عبارات پیش آئے گی. ان کا ایک جواب تو وہ ہے جو محقق الاثر نے عبارات اکابر میں دیا ہے, اور ایک جواب وہ ہے جو یہ عاجز اور فقیر صبح و شام دیتا ہے. کبھی کبھی محقق الاثر بھی تنگ ہو کر کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ وہ ادلہ اربعہ میں سے کوئی دلیل نہیں ہے, قرآن سنت اجماع قیاس شرعی لاؤ. عوام کو بہکانے کے لیے ان کے پاس یہی ہے کہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے اور یہ نہیں مانتے, اس لیے احتیاط کے ساتھ اس کا مہذب جواب دینا پڑے گا. اور گھبرائیں گے نہیں آپ, گھبرانے سے آپ کا کام خراب ہوگا. بزرگوں کے اتنے اتباع اور انقیاد کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ شریعت مسخ کر دیں. آپ کہیں کہ ان بزرگان دین کو بھی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں معاف فرمائے جنہوں نے بغیر تحقیق کے ان چیزوں کو رائج کیا ہے. اور اگر میری بات نہیں سمجھ سکے آپ تو کوئی حرج نہیں, میرا ترجمہ اور حواشی موجود ہے, وہ آپ دیکھتے رہے زندگی گزارے. میں اپنے مقالے اور مضمون میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 100% یقین کے ساتھ ہوں. مجھے ایسا شرع صدر ہے جیسے اس بات کا شرع صدر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر قیامت تک خاتم النبیین ہے. اس طرح میں اس فرقے کو بالکل دین سے ہٹا ہوا فرقہ سمجھ, 1% بھی ان میں میں نے دین نہیں دیکھا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت یہ لوگ دعاؤں میں پڑھتے ہیں, تو دعا کے آداب میں سے درود شریف ہے, آیت پڑھنا تو نہیں ہے, یہ عزت کے طور پہ پڑھتے ہیں. ان کے پاس 1400 سال میں ایک شذرہ بھی نہیں, چھوٹی سی دلیل بھی نہیں. اور اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلسوں میں باقاعدہ بنوری ٹاؤن میں شاہ نورانی نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کھڑے ہو کے پڑھ لی, اپنے قوم کو دکھانے کے لیے کہ ہم ان کے ہاں جا کے بدعت کر سکتے ہیں. اور دارالعلوم حقانیہ میں دفاع افغانستان پاکستان کانفرنس میں مولانا سمیع الحق مدظلون نے پہلے سے اس کو للکار دیا تھا کہ اگر آپ نے یہ الفاظ بدعت والے پڑھے میرا نام دیا کہ یہ خفا ہو کہ کچھ کہا ذمہ دار آپ ہوں گے, میں ذمہ دار نہیں ہوں. اور انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے نہیں پڑھنا ہے، اور نہیں پڑھے. بنوری ٹاؤن میں بھی جب میں پہنچ گیا تو مجھے کہا آپ سے پہلے نورانی صاحب کی تقریر ہوئی ہے، اور انہوں نے صلاح سلام پڑھا ہے. میں نے کہا وہ مجلس عمل کا صدر ہے، کل سے تم لوگ بھی پڑھنا شروع کر دو. اسی کو مجلس عمل کہتے ہیں، جس کا صدر ہی بدعتی ہو مشرق ہو. اس لیے آج نہ وہ مجلس ہے اور نہ اس کا عمل ہے، ہر شخص کا اپنا اپنا عمل ہے. لی عملی ولکم عملکم، ہمیں نے پہلے دن سے کہا تھا مجلس بدعمل. ان دوستوں کی سیاسی مجبوری ہم مانتے ہیں. سیاست ایک انتظام کا نام ہے، انتظام میں آدمی گدھے کو بھی لا کے کھڑا کرتا ہے، اس کو گھاس ڈالتا ہے. انتظام کے لیے شریعت نے کتے پالنے کی اجازت دی ہے، تین کتے ہیں، شکاری، چوکیدارے والا اور زراعت والا. ان کا موضوع اپنا ہے، لیکن میں ان پر یہ حیران ہوں کہ بعض مسائل میں کیوں نرم ہوتے ہیں. یہ افسوسناک بات. نفس سیاست میں کسی بھی بے دین یا بد دین سے وقتی کام لینا، جیسے گدھے اور کتے سے کام لینا، یہ جائز ہے، شرعاً ثابت ہے. مگر ان کے وہ احوال قبول کرنا یا ان کی وجہ سے نرم ہونا، یہ افسوسناک ہے. مبتدئین کے مرنے پر مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے جو بیان جنگ اخبار میں شائع کیا، میں نے مولانا سے کہا ہے کہ یہ محل نظر ہے اور اس کا جواب ضروری. یہ تکڑے طلباء جو با ذہن اور با عقل ہے، ان کے کام کی باتیں ہیں، فضول لوگ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے. بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو، یعنی دین میں بدعت کرتے ہیں، عقائد میں شرک کے مرتکب ہیں، ورسولہ اور پیغمبر کو، یعنی پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں اپنے کارستانی کو دین سمجھتے ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، آیت مربوط ہے، لعنت ہے سو پر اللہ کی دنیا و آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ان کے لیے عذاب رسوا کن. الحمدللہ، حرمین شریفین توحید و سنت کے مرکز ہیں. حرمین شریفین کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے. جو اختلاف ہے وہ حنابلہ اور حنفیہ کا ہے، اور وہ حق ہے. وہ ہم نے نور الازا و تعلیم الاسلام سے شوگر بخاری تک کہا ہے کہ چاروں مذاہب برحق ہیں. ہم بھی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں اور وہ بھی، ہم بھی جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں اور وہ بھی، اور غیر مقلد 8 رکعت پر ایمان رکھتے ہیں اور جنازہ زور سے پڑھتے ہیں. حرمین سے مردود ہے، اور الحمدللہ وہاں کسی درگاہ اور قبر کی کوئی حیثیت نہیں. سید القبور قبر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیت من آیات اللہ ہے، اس پر پولیس اور فوج اور عرب مشائخ کھڑے ہیں اور لوگوں کو آداب سے کہتے ہیں خبردار، ہٹ ہٹ، ہاتھ نیچے کرو. کیا کرے، وہ غریب مجبور ہے. اور یہ ہمارے نبی کی شان ہے، آپ نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، خدایا میری قبر کو بت کی طرح نہ پجواؤ. آج 15ویں صدی میں بھی قبر رسول کے چاروں طرف ان کی فوج کھڑی. مجال ہے، دنیا میں تین قبریں ہیں جن کے آداب ہیں. اول قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس جیسی قبر زمین و آسمان نے نہ دیکھی اور نہ دیکھ سکے. اس قبر کا وجود بھی توحید کا معدن ہے. اور دوسری قبر معین الدین چشتی کی، وہاں پر بھی آداب بتائے جاتے ہیں. اور تیسری قبر اورنگزیب عالمگیر کی اورنگ آباد ہندوستان میں. وہ کچھ لوگ گئے تھے بغداد عراق، جب واپس آئے تو میرے مہمان تھے، تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے، پیرانی پیر کی قبر پر میلہ لگا ہوا ہے، قریب میں سامنے امام ابو یوسف کی قبر ہے، وہاں لوگ نہیں ہیں. کچھ کچھ لوگ آتے ہیں علماء بزرگان دین فقہا. تو ہمارے دوست مولانا عبدالرشید انصاری انہوں نے کہا وہ قاضی القضات ہے حیاً میتاً, ان کا دبدبہ اور ہیبت سے لوگ ڈرے ہوئے, کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا, پیرانی پیر تو بادشاہ ہے, وہاں جس طرح چاہو گھومتے پھرتے رہو. پیرانی پیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فوائد الشرع میں کہ میں نے ایک دفعہ مکاشفہ کے اندر ابو یوسف کو دیکھا, چوتھے آسمان سے پانچویں کی طرف چڑھ رہا ہے, وعلی راسہ قلنسوۃ کبریٰ, سر پر بڑی ٹوپی. فقلت کیف یا ابا یعقوب, میں نے کہا حضرت ٹھہرے میں نے کچھ پوچھنا ہے. فلم یلتفت الی وقال راج احمد لیسألنی, مجھے دیکھے بغیر کہاں احمد ابن حنبل سے کہے وہ پوچھے, آپ تو چھوٹے آدمی آپ کیا پوچھنے آئے. آگے لکھ تو آگے کیا, فتبین لی بأن مرتبته عند اللہ الکبرا وأن درجته عند اللہ القصوا بعض من یاتی لا یساوی قدمه المبارک. میں سمجھ گیا حضرت کا مقام بہت اونچا ہے, ان کا درجہ بہت عالی ہے, بعد میں آنے والے بڑوں کو نہیں پہنچ سکتے. بے شک وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے اللہ اور رسول کو, لعنت کیے ان پر اللہ نے دنیا و آخرت میں, وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, تیار کیا ان کے لیے عذاب رسوا کن. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات, اور وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کو, مردوں کو تو یہ مسجد میں صلاۃ السلام سناتے ہیں, علم غیب شریف کا بیان, گیارہویں شریف کا بیان, عرس شریف کا بیان, بدعتیوں کی مسجد جا کے دیکھو مندر کا نقشہ پیش کر رہی ہے, اور فتاوی ہند میں جلد خامس آداب مسجد میں لکھا ہے تقرہ الکتابت علی جدران المسجد, مسجد کی دیوار پر ایسی لکھت جو نمازی کے سامنے آئے ناپسندیدہ ہے. اور یہ جو اسامی لکھا ہے یہ حرمین کے اختتام ہے, حرمین کی دیواروں پر اسی طرح لکھا ہے, حرمین مستثنا ہے یاد رکھیے, اور حرمین کے استثنا میں مساجد شامل ہے. اب یہ باتیں لکھنا جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے یہ عقائد ہیں ہم مجبور ہیں لکھنے میں, ہم اس پر بھی پوچھتے ہیں کہ سلف کے اندر ایسا دکھاؤ, سلف کے اندر ایسی تحریر وہ نہیں دکھا سکتے جو آج ان کی مسجدیں مندروں کی شکلیں بنی ہوئی اور شرکیہ کلام درج ہیں. اللہ, اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, وہ غریب کبھی کونڈے کرتی ہے اور کبھی چیلم اور برسی میں شریک ہوتی ہے, کبھی میلادوں میں گھومتی پھرتی ہے, اب تو ایسی عورتیں نکلی ہے باقاعدہ وہ میلاد خوان ہے, وہ میلاد پڑھتی ہے بڑی سریلی آوازیں نکالتی ہے. وہ کشا ظلمو نہ پورا نشوا و خان بادشاہ خان جی نے کئی بدی گٹی نہ. اور وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں مسلمان مومنوں کو اور عورتوں کو بغیر مقتصبو بغیر ان کے کچھ کیے, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, پس انہوں نے اٹھایا بہتان اور گناہ واضح.